مجھے رکھ کے آ جاؤں.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة, صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, برادران الإسلام, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے تین چیزیں رکھی ہیں. ایک آدمی کی زبان ہے اور ایک آدمی کی باڈی ہے زبان کے علاوہ, اور ایک آدمی کا مال اور اس کے وسائل اور اسباب ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز میں تشہد پڑھتے ہیں تو ان تینوں سے اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں اور کرنے کا حکم ہے. التحیات للہ والصلوات الطیبات. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام میں تین چیزیں مرحمت کی جاتی ہیں. السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحیات عام طور پر زبانی عبادتوں کو کہتے ہیں. اللہ پاک نے زبان ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور ذکر کے لیے عطا فرمائی ہے, اور بات کرنے کی اجازت ہے. زبان دی گئی ہے ذکر کے لیے, اور اجازت دی گئی ہے اپنی ضرورتوں کے لیے بات کرنے کی. قرآن پاک کی تلاوت ہے, درود شریف ہے, استغفار ہے, تسبیحات ہیں, اللہ کا ذکر ہے. اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تو زبان سے آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں ذکر کا دیوانہ کہیں. جب ایک آدمی کو کسی چیز کی بہت زیادہ مشغولیت ہوتی ہے تو اس کو دیوانہ کہا جاتا ہے. کوئی کرکٹ کا دیوانہ ہوتا ہے, جب دیکھو کرکٹ کے میچ دیکھتا رہتا ہے, اس کے فکر معلوم کرتا رہتا ہے, وہ کس نے کیا پھینکا, کس نے کتنا پھینکا, کس نے کتنے گیند بنائے. کسی کو کرکٹ کی دیوانگی ہوتی ہے, کوئی موویز کا دیوانہ ہوتا ہے, کوئی گیمز کا دیوانہ ہوتا ہے, کوئی کھانے پینے کا دیوانہ ہوتا ہے, کسی کو گاڑیوں کی دیوانگی ہوتی ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ تم کو ذکر کا دیوانہ کہا جائے, کہ تم ذکر کے دیوانے رہو. اسی وجہ سے کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, چلتے ہوئے, پھرتے ہوئے, وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے زبان میں کتنی تاثیر دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت وقت کم لیتی ہے اور جلدی عمل ہو جاتا ہے, تو شاید اس میں زیادہ اثر بھی نہیں. ہماری پوری باڈی میرے دوستو یہ بٹنس ہیں, اصل میں بہت بڑی فیکٹری کے بٹن ہیں, بڑی کمپنی کے بٹنس ہیں. ریموٹ کنٹرول کے جو بٹنس ہوتے ہیں, سوئچ جو ہوتے ہیں, بہت ہی ایزی ہوتے ہیں, بہت ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا آن کرتا ہے, آف کرتا ہے, آف کر سکتا ہے. اس میں بڑی بڑی فیکٹریاں چلنے لگتی ہیں. ایسی ہماری زبان کا معاملہ ہے. زبان سے آدمی کلمہ پڑھتا ہے, 70 سال سے اگر وہ کفر کر رہا ہے اس کا کفر معاف ہو جاتا ہے. زبان سے آدمی شادی کے کلمات کہتا ہے, جو رشتہ حرام تھا, جس سے آپ تنہائی بھی نہیں کر سکتے تھے, بات بھی نہیں کر سکتے تھے, مل بھی نہیں سکتے تھے, وہ سب آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. صرف ایک ہی جملہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں تو سب شادی شدہ بیٹھے ہیں, آپ نے کتنی بڑی کاروائی کی تھی جب شادی ہوئی تھی قاضی کے سامنے. اصل پر صحیح چیز تو وہی ہے جو قاضی کے سامنے ہوتی ہے. ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اس آفر کو قبول کیا جو تم نے دیا. لڑکی کی طرف سے آفر ہوتا ہے, ہمارے کلچر میں یہی چیز ہے کہ بھائی ہم اپنے اتنے مہر کے بدلے میں ان گواہوں کی موجودگی میں اپنی ولایت سے اپنی بیٹی کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں, آپ قبول کرتے کہ نہیں کرتے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے قبول کر لیا. ایک جملہ ہے میں نے قبول کیا, اور پوری زندگی پر اثر انداز ہے. طلاق ایک آدمی دے دیتا ہے تو وہ کیا لمبا کام کرتا ہے. ایک حلال چیز حرام ہو جاتی ہے. خرید و فروخت کے اندر آدمی بیچتو اس طرح تو کہتا ہے میں نے خریدا, میں نے بیچا, مکان خرید لیا, اتنی اتنی محنت کر کے مکان بنائی, اور آپ نے اتنی محنت کر کے پیسے بنائے, یہ پیسے اس کے ہو گئے, وہ مکان آپ کا ہو گیا. جملے میں یہ تاثیر ہے, باتوں میں یہ بات اللہ نے رکھی ہے. تو اللہ نے اپنے ذکر میں اور تلاوت میں وہ چیز رکھی ہے. سبحان اللہ نصف المیزان, یہ آدھے پڑھنے کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ تملؤه او قال تملؤ ما بین السماء والارض, بخاری شریف. اور الحمدللہ جو ہے وہ پڑھنے کو بھر دیتا ہے ثواب سے, اندازہ فرمائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتائے ہیں یہ فضائل, تاکہ لوگوں کو قدر ہو اس بات کی کہ جو وقت ہے اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے اور اس میں اپنی زبان کا استعمال کیسے ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی غیبت کرتا ہے, تہمت لگاتا ہے, بدگمانی کرتا ہے, الزام لگاتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے اور کسی کے درمیان میں لڑائی کی بات کر دیتا ہے. ایک آدمی ایک بات کہتا ہے کلمتن, ایک ایسے کلمے کو کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا, لیکن جہنمیوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور بعض مرتبہ آدمی کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا, مگر وہ اللہ کے پاس اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جنتیوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. تو عبادت کی ایک قسم میرے دوستو التحیات یعنی زبانی عبادتیں ہیں جو ہم نماز میں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جتنی زبانی عبادتیں میں انجام دیتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کتابوں میں یہ لکھا ہے شرح حدیث نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جا کر یہ پیشکش فرمائی تھی. معراج میں جا کے آپ نے یہ فرمایا تھا تحیات للہ والصلوات والطیبات, تو اللہ کی طرف سے اس کے جواب بدلے میں تین چیزیں آئی تھیں. تو سب سے پہلے آپ نے تحیات پیش کیے اور اس سے پتا چل گیا کہ زبان برائی کرنے کی چیز نہیں ہے, چونکہ برائی اللہ کو پیش نہیں کی جا سکتی, گناہ اللہ کو نہیں پیش کیا جا سکتا, عبادت کی چیز ہے. دوسری چیز ہے میرے دوستو الصلوات, بدنی عبادتیں, نماز اور بدنی ساری عبادتیں یہ اللہ کے لیے ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, نماز وجودی عبادت کہلاتی ہے اور روزہ عدمی عبادت ہے. یعنی نماز میں کچھ کرنا ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور روزے میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. روزہ عدمی عبادت ہے, یعنی کھانا نہیں کھانا ہے, پانی نہیں پینا ہے, بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کرنا ہے, عدمی عبادت ہے وہ. تو وجود سے اور عدم سے کیا جاتا ہے. اعتکاف ہے, ایسے حج ہے, حج مکس ہے, اس کے اندر بدنی عبادت بھی ہوتی ہے اور مالی عبادت بھی شریک ہے. رمضان کے روزے ہیں, زکات ہے, وہ خالص مالی عبادت ہے. تو عبادت جو ہوتی ہے بدنی, اس بدنی عبادت کو اللہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس میں. اور تیسری چیز ہے مالی عبادت والطیبات, کیونکہ مال طیب اللہ قبول فرماتے ہیں اور طیب ہی ایک مسلمان کما سکتا ہے اور طیب ہی کو وہ خرچ کر سکتا ہے, اس لیے اس کے بارے میں یہ حسن ظن ہے کہ وہ طیب کام ہی کرے گا, حرام کو کمائے گا نہیں, اور حرام سے کوئی عبادت کی نہیں جاتی اور اگر کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ہے کہ مالی عبادتیں جتنی بھی ہوں گی ہماری وہ اللہ کے لیے ہوں گی, اور جانی عبادتیں جتنی بھی ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہوں گی, کوئی دنیاوی غرض اس میں نہیں, اور زبانی عبادتیں جتنی بھی ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہوں گی. ہم کو اپنی جان سے اللہ پاک کی بندگی کرنی ہے ہمیشہ. جان سے بندگی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک عبادت اور ایک عبودیت. عبادت کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے خاص طریقے مقرر فرمائے ہیں ان کو کرنا, اور عبودیت کہتے ہیں غلامی کو, کہ جب جس وقت جو کام جس طرح کرنے کو فرمایا ہے وہ کرنا اور جو نہیں کرنے کو فرمایا ہے وہ نہیں کرنا. اس میں نماز روزے کی قید نہیں ہے. عبودیت کے اندر کمائی بھی آ جاتی ہے, عبودیت کے اندر کلچر اور تہذیب بھی آ جاتی ہے, عبودیت کے اندر کھانا پینا بھی آ جاتا ہے, عبودیت کے اندر وضاقت لباس رہنا سہنا بھی آ جاتا ہے, معاشرت بھی آ جاتی ہے. عبادت بھی ضروری ہے جان سے اور عبودیت بھی ضروری ہے جان سے. ہم اللہ کے عبد بننے کے لیے ہیں اور عبد میں دونوں چیزیں شامل ہیں. وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں آدمی اپنی مرضی رکھتے ہوئے اپنی مرضی کو ختم کر دے. امتحان اس بات کا ہے دنیا میں, پوری مخلوق میں سے کسی مخلوق کا یہ امتحان نہیں ہے, صرف جنات کا ہے اور انسانوں کا ہے, اور جن ہمارے تابع ہیں یعنی ہمارے پیچھے ہوتے ہیں. جیسے عورتوں کو ہمارے تابع رکھا گیا, مردوں کو حکم ہے نماز پڑھو, عورتیں ان کے ساتھ تابع. عقیمو جو ہے مردوں کے لیے ہے سوائے, عورتوں کے لیے تو عقیم نہ ہوتا ہے, سب کو پتا ہے. عقیمو تو مردوں کو ہے خطاب. یہ تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ عورتوں کو نماز نہیں ہے, مگر عورتیں تابع ہیں. ایسے جنات بھی تابع ہیں ہمارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد ہونے میں اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کے لیے سرنڈر ہو جانا, یہ صرف انسان اور جنات کے ساتھ ہے, باقی کسی مخلوق کے ساتھ نہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے, تفصیل سے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے چونکہ یہ مضمون ذرا لمبا ہے اور مجھے صرف 15-20 منٹ میں اپنی بات سمیٹنی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ حق تعالی شانہ نے یعنی ایک بڑا نظام اس کے ساتھ میں بنایا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبدیت ہوتی ہے, بندگی جو ہوتی ہے, وہ آدمی کو اپنے پورے جسم کے ساتھ میں ایسے انجام دینی ہوتی ہے کہ وہ ہمتن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سرنڈر ہو جائے. اور یہ چیز آسمانوں سے کہی گئی تھی منع کر دیا قرآن پاک میں, زمین سے کہی گئی تھی منع کر دیا, پہاڑوں سے کہی گئی تھی منع کر دیا. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها, انہوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے اس امانت کی. وحملها الانسان, اور انسان کو کہا ہم نے تو اس نے اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا, بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. دشنا میں محبت ہے, یہ محبت کی گالی.
محبت میں اللہ فرمائے بڑا ظالم تھا بڑا جاہل، بس محبت میں آیا اور سر پہ اٹھا لیا، یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا برڈن اپنے سر پہ یہ لے رہا ہے جس سے آسمان و زمین بھی عاجز ہو گئے. وہ یہی تھا کہ آپ مجھے مرضی دے کے دیکھیے، پھر میں آپ کے لیے سرنڈر ہو کے بتاؤں گا. یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے ہمارا اس دنیا میں، اصل یہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلے زمانے میں تربیت کے اندر مرضی کو ختم کرنا سکھایا جاتا تھا، اپنی مرضی نہیں، فنا نفس فنا ارادہ جس کو کہتے ہیں مشائخین کی اصطلاح میں، فنا ارادہ سکھایا جاتا تھا پہلے، اس کو ورک کیا جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، صحابہ کی اصل تربیت یہی ہوئی ہے، اپنی مرضی ختم کر دو اللہ کے لیے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو، رہنا سہنا ہو، معاشرت ہو، کلچر ہو، تہذیب ہو، شادی بیاہ ہو، خوشی اور غم ہو، دوستی اور دشمنی ہو، محبت ہو اور نفرت ہو، اس میں بھی مرضی نہیں رہتی کہ میں جس سے چاہوں دوستی کر لوں، میں جس سے چاہوں نفرت کر لوں، میں جس سے چاہوں دینے والا دشمنی کر لوں. نہیں ہے ایسا. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ کے لیے خرچ نہ کرے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے وہ جس کے اندر جان سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سرنڈر ہونا ہے. اس کی بڑی مشق کرنی پڑتی ہے اگر ہم یہ چاہیں کہ کامل ایمان والے ہو جائیں. اس کی بڑی ایکسرسائز ہے، اس کا ایک پروسیس ہے بڑا لمبا چوڑا، وہ اگر ہم کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا. تیسری چیز مختصراً یہ ہے کہ ہمیں اپنے مال سے اللہ پاک کی عبدیت عبودیت اختیار کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے ہمارے مال سے، جو کچھ اللہ مال عطا فرماتا ہے. سب کو پتا ہے کہ کسی آدمی کی ذاتی کوئی کمائی نہیں ہوتی، اور جو آدمی اپنی صلاحیت کی بیس پر مال حاصل کرنے کا خیال رکھتا ہے تو وہ قارونی جملہ ہے. قارون نے کہا تھا کہ میں اپنی ذاتی صلاحیت پر اس کو حاصل کیا ہوں. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے علم اور ہنر کی بنیاد پر یہ مال ملا ہے، ویسے اللہ کے فضل میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے. ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، تمہاری صلاحیت بھی اللہ کی دی ہوئی، تمہاری قابلیت بھی اللہ کی دی ہوئی، تمہارے لیے وسائل میسر کرنا بھی اللہ کا ہے، جاب دلانا بھی اللہ کا ہے، جاب کرتے وقت میں دماغ کا کام کرنا پورا فنکشن ہونا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جو مال اللہ نے بنایا ہے دنیا میں وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، اللہ نے بنایا ہوا مال ہے تو ملتا ہے نا، اگر وہی نہ ہوتا اور آپ ورک کر رہے ہوتے تو کیا ملتا، سب اللہ ہی کو ہے کریڈٹ اس کا. تو جو مال اللہ نے بندے کو دیا ہے اس سے اللہ کو راضی کرنا ہے. مسلمان اللہ کو راضی کرنے کا مال سے چار راستے رکھتا ہے، اور چار کے علاوہ پانچواں نہیں ہوتا، یاد رکھنا. ایک مسلمان کے مال کے خرچ کی جگہ اللہ کے دین کی حیات ہے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے پوری دنیا میں، اللہ کا دین پھیل جائے. اور دوسرے مسلمان کے مال کے خرچ کی جگہ عبادتیں ہیں، عبادت میں مال لگاؤ اپنا. اب جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز کے لیے مسجد چاہیے، مسجد پہ مال لگتا ہے. زکات دینا ہے، زکات تو ظاہر ہے کہ مال ہی سے ادا کی جاتی ہے. حج کرنا ہے، بغیر مال کے آپ حج کر ہی نہیں سکتے ہیں. روزہ رکھنا ہے تو افطار و سحر کا نظام ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ میں. تو مال عبادتوں میں خرچ ہوگا دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر اپنے اور اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں میں خرچ ہوگا. اور اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. حتی اللقمہ تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں دے دے اس پر بھی تیرے لیے اللہ پاک صدقے کا اجر رکھے ہیں. حدیث شریف میں کہ بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، اپنی ذات پر خرچ کرنا بقدر ضرورت، یہ جو ہے نا یہ اجر کی چیز ہے، اور اسی لیے کمائی بھی کی جاتی ہے. یہ تیسری جگہ ہے. اور چوتھی جگہ ہے مسلمانوں کی اور عام انسانوں کی ضرورتوں پر خرچ کرنا. ضرورتیں الگ چیز ہوتی ہیں، دین کی حیات الگ چیز ہوتی ہے. مظلومین ہیں، تعاون سے متاثر ہو گئے، سیلاب سے متاثر ہو گئے، طوفان سے متاثر ہو گئے، زلزلے سے متاثر ہو گئے، بیماریوں سے متاثر ہو گئے، مقروضین ہیں، یتامہ اور جناب والا بیوائیں ہیں، ان لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے. مسافرین ہیں، ان کو ضرورت پیش آ گئی ان کو دینا ہے. تو یہ جتنی چیزیں ایسی پیش آتی ہیں امت مسلمہ کو، مہمان آ گیا اس پر خرچ کرنا ہے، کوئی غریب آدمی کا انتقال ہو گیا اس کے پاس میں کفن دفن کو خرچہ نہیں ہے اس پر خرچ کرنا ہے، کوئی غریب مسلمان ہے اس کے پاس دوا لینے کے لیے پیسے نہیں ہے اس پر خرچ کرنا ہے، کوئی آدمی قرضوں میں ڈوب گیا ہے اس کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اس کا اس بوجھ کو ہٹاؤ، اگر اسی حالت میں یہ مر گیا تو اس کے ذمہ تو بہت بڑی چیز رہ جائے گی. پھر اس سب چیزوں کو سبکدوش کرانا، یہ مسلمان کے مال کے یہ چار ہی خرچ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ فضول خرچی میں آتا ہے، تبذیر میں آتا ہے، ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا ہے اور شیطان ناشکرا ہے اللہ کا, اور شیطان کا بھائی جو ہے نا وہ بھی ناشکری میں قوت اختیار کرتا ہے, لہذا ناشکروں میں وہ بھی شمار ہوگا. اور جو ناشکرا ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوتا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اتنی دور تک لے کے گئے اللہ میاں بات کو. یہ ہے کہ اس کے علاوہ نہیں خرچ کرنا ہے. اس میں میرے دوستو بھائیو اس بات کا فرق تھوڑا سا میں عرض کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عبادتوں میں خرچ کرنا کیا ہے اور دین کی حیات میں خرچ کرنا کیا ہے. اب ہم مسجد بناتے ہیں تو دین حیات نہیں ہوتا, دین کو زندگی نہیں ملتی اس سے. ہم حج کرتے ہیں تو دین کو زندگی نہیں ملتی. ہم زکات نکالتے ہیں تو دین کو زندگی نہیں. یہ دین کی زندگی سے تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا. یہ عبادتوں میں خرچ کرنا ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے دین کی حیات سے اس کا تعلق نہیں رہتا. مسجدیں تو قرطبہ میں بھی, مسجدیں تو غرناطہ میں بھی, مسجدیں تو اسپین میں بھی, مسجدیں تو سمرقند و بخارا میں بھی, اور ملوک کے دور کی بنی ہوئی ہیں, بادشاہوں کی بنائی ہوئی ہیں. وہ عبادت کے لیے تھی, جیسے ہمارے لیے عبادت کے لیے کرنا ہی کرنا ہے. وہ حیات کا تعلق دوسری چیز ہے, دین کی زندگی الگ چیز ہوتی ہے. اور دین کی زندگی سے متعلق جو مال اور جان آدمی کا لگتا ہے اس کو نصرت الرسول اور نصرت اللہ کہا جاتا ہے, اور اس کو اتباع کہا جاتا ہے. نماز روزے پر پیسہ لگنا یہ اتباع نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ہے نصرت, اسی لیے قرآن پاک میں دو الگ اصطلاحیں بولی گئی ہیں, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. اتباع کریں آپ کی اور نصرت کریں آپ کی اور ایمان لائیں آپ پر اور تعظیم کریں آپ کی. یہ حقوق ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ نصرت کیا ہے اور یہ اتباع کیا ہے؟ نصرت ہر ایسا کام ہوتا ہے جس میں اللہ کے دین کو پھیلنے کے لیے مواقع دیے جائیں, اور پھیلنے میں اس کا پیسہ خرچ ہو, اشاعت میں پیسہ خرچ ہو, پھیلاؤ تادیے میں, ایک سے دوسرے کو منتقل کرنا. تو اس یہ ایک لائن ہے پوری, اور یہ ایک موضوع بھی ذرا لمبا ہے, موقع نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں دعوت کا جو کام ہوتا ہے اس میں پیسہ لگے تو یہ اشاعت میں, صحیح معنی میں جو نشر و اشاعت ہوتی ہے, پبلشنگ جو ہوا کرتی ہے تو دوسروں تک آپ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں, وہ نصرت میں آتا ہے. جو دینی مدارس ہوتے ہیں اور جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, جامعات ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا وہ نصرت کے اندر آتے ہیں. اور مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف وہی ہے. اصل میں چار مصارف ہیں نا, اللہ کے دین کی نصرت اور حمایت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, اور اپنی ضروریات, اور دوسرے مسلمانوں کی ضروریات. یہ چار ہیں جگہیں اس کی. اس میں نصرت الہی سب سے پہلی چیز ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ نصرت کا لفظ ہے, کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے نصرت کرنے والے ہو جاؤ. ان تنصر اللہ ینصرکم, من انصاری الی اللہ, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من انصاری, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الذین آمنوا, آپ کے بارے میں فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا, سورہ یونس کے آخر میں. تو غرض یہ ہے کہ نصرت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم اس ملک میں اسپیشل, پوری دنیا کے اعتبار سے بات ہے یہ, کیونکہ مسلمان کے لیے پوری دنیا ہے, کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں. تو یہ ترجمانی کرنے والا ہے حضور کی ختم نبوت کی. اس کی ذمہ داری یہ کہ سارے عالم کی فکر اس کو ہو, سارے عالم کے انسانوں کی ہو, سارے عالم کے مسلمانوں کی ہو اسپیشل. سارے عالم کے ساتھ ساتھ جس لوکیشن, جس جگہ پر وہ رہتا ہے, اس جگہ کی ضرورتوں اور تقاضوں کو سمجھنا. اس ملک میں میرے دوستو اسلام کو اسٹیبلش کرنا ہے اور مسلمانوں کو اسٹیبلش کرنا ہے. آپ بولیں گے کہ مسلمان بھی اسٹیبلش ہو گئے, اسلام بھی اسٹیبلش ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط فہمی ہے تھوڑی سی. ہوا نہیں ابھی یہ کام, بالکل بگننگ میں ہے, اسٹارٹنگ پروگرام چل رہے ہیں ابھی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک معاشی اعتبار سے, اکنامیکلی اعتبار سے اسٹیبلش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یونیورسٹیز ایسے ہیں, یہاں لیب ایسے ہیں, یہاں تحقیقاتی ادارے ایسے ہیں, یہاں پہ ایسے ایسے فنکار موجود ہیں دنیاوی علوم کے. کیا آپ کے دینی علوم کے بھی ایسے ہی موجود ہیں؟ یہاں ایسا کوئی جامعہ ہے پورے امریکہ میں ایسی کی یونیورسٹی ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ ہاں بھائی یہ واقعی ہے؟ ایک ایک یونیورسٹی میں 45,000 سے 50,000 بچے پڑھتے ہیں دنیاوی لین کے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کہاں اسٹیبلش ہیں؟ کہاں تحقیقاتی ادارے ہمارے پاس ہیں؟ اسلام اتنا ایزی نہیں ہے جتنا ہم سمجھنے لگے ہیں. اس کے اندر بہت تفصیلات ہیں, بہت ڈیٹیلز ہوتے ہیں. اس کے بارے میں محققین پیدا کرنا, اسکالر ایسے پیدا کرنا کہ جو واقعی قرآن پاک کے اسپیشلسٹ ہوں اور احادیث مبارکہ کے اسپیشلسٹ ہوں, محقق ہوں اس معاملے میں. تو وہ جب ہوتے ہیں کسی جگہ پر تو پھر اسٹیبلشنگ ہوا کرتی ہے اس کی, جب وہ اسٹیبلش ہوگا. تو یہاں پر اسلام کو اسٹیبلش کرنے کا مطلب ہے کہ آپ انسٹیٹیوٹس کو اسٹیبلش کریں, اداروں کو اسٹیبلش کریں، یہاں حفاظ اویلیبل ہر وقت ہوں، یہاں علماء اویلیبل ہر وقت ہوں، یہاں مفتی اویلیبل ہر وقت ہوں، یہاں داعی اللہ جو مسلمانوں کو بھی دعوت دینے والے ہوں اور غیروں کو بھی دعوت دینے والے ہوں. کوئی آدمی آ جائے کہ میں دین سمجھنا چاہتا ہوں، دین جاننا چاہتا ہوں، ہم میں سے کون ہے ایسا کہ جو واقعتاً اس کی ایسی ترجمانی کرے کہ اس کی بات اس کو دین سمجھ میں آ جائے، جو پڑھا لکھا ہے اس کو آپ مطمئن کر سکیں؟ الا ماشاءاللہ ہی کوئی ہوتا ہے. اور بقیہ جو ہم عام طور پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں نا، وہ دور کرنے کا کام زیادہ کرتے ہیں، قریب کرنے کا کام کم کرتے ہیں. ہم مطمئن ہی نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے مطمئن ہوتا، بولنا کیا ہے اس کو. وہ جزیات میں بحث کرنے لگتا ہے تو ہم جزیات میں جواب دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس شادیاں اتنی کئی کو ہے، اور تمہارے پاس یہ رائٹس کئی کو ہیں، تمہارے پاس وومن رائٹس برابر کیوں نہیں ہیں، اور ہم اس میں جواب دینے میں چلے جاتے ہیں. یہ اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. تیرا کام کیا ہے؟ تو پہلے دین اسلام کے حق ہونے نہ حق ہونے کو ڈیسائیڈ کر. اندر آنے کے بعد میں بات کرنا الگ ہے، اندر آنے سے پہلے باؤنڈری کے باہر رہ کے بات کرنا الگ ہے. مگر ہم میں سے کون ہے جو اس کا ڈیفینیشن رکھتا ہے کہ کہاں یہ بات کا موضوع ہے، یعنی کہاں کھڑا ہوا یہ بندہ، اس کو کیا بولنا چاہیے؟ آدمی کہہ رہا میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، نہیں ہمارے پاس کچھ بھی بولنے کو. ہم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ اس کو بولنا کیا ہے، اس کو سمجھانا کیا ہے. نہ ایام اللہ سے ہم واقف، نہ آیات اللہ سے ہم واقف، تو نہ تذکیر بھی ایام اللہ ہو سکتی، نہ تذکیر بھی آیات اللہ ہو سکتی، نہ تذکیر بھی اعلی اللہ ہو سکتی. ہم جانتے ہی نہیں اس ٹاپک کو. غرض یہ ہے میرے دوستو کہ ایسے علماء، ایسے حفاظ، ایسے محققین یہ اداروں میں پیدا ہوں گے، کیونکہ کنٹینیو تعلیم چاہیے اس کے لیے. چھ چھ آٹھ آٹھ سال کا کورس جب آدمی پڑھتا ہے تب کہیں جا کے وہ قابل ہوتا ہے قرآن حدیث کو اس کی گہرائی کے ساتھ لینے کے. آ جاتا نہیں قرآن حدیث گہرائی کے ساتھ، قابلیت آتی ہے اس کی، کہ وہ اس کے بعد ایبل ہو جاتا ہے، قابل ہو جاتا ہے. جیسے ایک آدمی اسکول کرنے لگتا ہے، ایٹ تک پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ قابل ہوتا ہے ہائی اسکول میں جانے کا، وہ کر لیتا ہے تو پھر وہ قابل ہوتا ہے یونیورسٹی میں جانے کا، وہ کر لیتا ہے تو پھر وہ قابل ہوتا ہے پی ایچ ڈی کرنے کا، ایسا ہے سلسلہ. ایسے یہاں پر بھی ہے کہ یہ چھ آٹھ سال پڑھنے کے بعد قابلیت ڈیولپ ہوا کرتی ہے قرآن کے اندر اترنے کی، اس کے معانی میں، اس کے قوامز میں، اس بحر زخار میں غوطہ زنی کرنے کے لیے، وہاں سے موتیاں مونگے نکالنے کے لیے. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاملہ، اور حدیث کا تو اس سے بھی زیادہ نازک معاملہ ہے. تو اس وجہ سے یہ جو دینی ادارے کام کر رہے ہیں میرے دوستو، پوری امت مسلمہ کی اہم ترین ضرورت ہے. ہمارا حاضری ہونا بھی اسی مقصد سے ہوا ہے کہ ایک ادارہ ہم چلاتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے واقف ہیں، شاید ہی کچھ لوگ ہیں جو نئے ہیں اس میں، لیکن زیادہ تر طبقہ اس میں ہے کہ چونکہ ہم اس میں ایجوکیشن ہی کو ہم فوکس کرتے ہیں سب سے زیادہ. کام تو ہم 10-12 کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ قبول فرمائے، آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے. لیکن ایجوکیشن میں ہم نے تین طریقے خاص اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسا ایجوکیشن جو عصری لائن کا ہوتا ہے وہ خالص دینی انوائرمنٹ میں ہو. اسلامک اسکول کے نام سے ہم جو چلاتے ہیں، میں اور آپ اس کے اچھے کمزوریوں کو جانتے ہیں کہ ہم اس میں کتنا دین لا پاتے ہیں عصری اسکول سے ہٹ کر. بہت ہی کم لا نہیں ہے، ہماری قابلیت نہیں ہے، ہمارے وسائل نہیں ہے ہمارے پاس. ویسے ہم کچھ سورے یاد دلا دیے، کچھ حدیثیں یاد دلا دیے، کچھ دعائیں ہم نے یاد دلا دی، کچھ نالج ہم نے ان کو فراہم کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہو گیا کام. وہ چیز نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی لائن سے دو چیزیں ذمہ داری کی فرمائی ہیں، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. اسلامی زندگی ان دونوں چیزوں سے تعبیر ہوتی ہے، اس کے مطابق ہونا ہے. تو ایسا انوائرمنٹ عصری علوم کا چاہیے کہ جس میں دینی تعلیم اور تربیت عملاً اس کو ہو، اور اس کو ایک ایسا ماحول دیا جائے کہ واقعتاً وہ محسوس کرے، اس کا ذہن بھی بنے، اس کی عادتیں بھی بنے. ہیبٹس کا ڈیولپ ہونا اسلامی مزاج کے اعتبار سے وہ اسلامی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے. اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور بہت حد تک کامیاب بھی ہیں اس میں. اور دینی تعلیم کے ساتھ ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ عام طور پر جب ہم فکر کرتے ہیں کہ بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہیے، یہ ہے تو ہم حافظ بنا دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت بنیادی معاملہ ہے، ابتدائی معاملہ ہے، کافی نہیں ہے. نافذ ضرور ہے، وہ فضیلت بھی ہے اس کی. لڑکیوں بھی، لڑکے بھی حافظ ہو جائیں، لڑکیاں بھی. ہمارے پاس بھی شعبہ حفظ ہے ماشاءاللہ سے، اور اب تک کئی بچے اور بچیاں 50 سے بھی زیادہ 60 سے بھی زیادہ بچے بچیاں حافظ ہو چکے ہیں الحمدللہ ہمارے ادارے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم عالم کا پورا کورس لڑکوں اور لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں. ادھر دنیاوی تعلیم ہو اسلامی ماحول میں، اور ادھر دینی تعلیم ہو پوری، شعبہ حفظ الگ ہوتا ہے. تو اس عالم کے کورس میں اللہ کا شکر ہے کہ 90 سے زیادہ بچیاں ہمارے پاس فارغ ہو چکے ہیں، اور 12 سے زیادہ علماء ہمارے پاس پورے کورس کے ساتھ میں فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق. ابھی ہمارے شکاگو میں 80 سے زیادہ لڑکیاں عالمات ہیں جو پورا کورس مکمل کیے ہیں، بخاری شریف تک کا پڑھا ہوا. پہلے لغا پڑھنا، نحو پڑھنا، صرف پڑھنا، فقہ پڑھنا، اصول فقہ پڑھنا، حدیث پڑھنا، اصول حدیث پڑھنا، تفسیر پڑھنا، اس لیے تفسیر پڑھنا، یہ ساری چیزیں پڑھ پڑھا کے 6 سال کا کورس ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ ایجوکیشن کے اعتبار سے ہم نے ایسا فوکس کیا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ شریعہ بورڈ کے نام سے آپ واقف ہیں، علماء کرام کی جماعت ہے جس کا کام ماشاءاللہ فتوے دینا ہے، جس کا کام کونسلنگ کرنا ہے، جس کے اندر ذبیحہ سربرودری کا کام ہوتا ہے، جس کے اندر مون سائٹنگ کا کام ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ سب فری آف کاسٹ ہے، کوئی پیسہ ہم کسی کا چارج نہیں کرتے. تعلیم کے اندر فیس ہے بہت ہی معمولی، اور بقیہ چیزوں کے اندر کوئی ہمارے پاس سروس چارجز نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے. البتہ کرتے یہ ہیں ہم کہ یہ پورا ادارہ جو ان 3 اداروں کے اوپر مشتمل ہے، یعنی جس میں 50 آدمی کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ 50% اخراجات جو ہیں اس کے ہمارے منتھلی ایکسپنسز کے، وہ ہم کو اسکول کی فیس سے وصول ہوتے ہیں. فیس تھوڑی رکھی ہوئی ہم نے، اور 50% اخراجات جو ہے نا وہ ہمیں ڈونیشن کے ذریعے سے کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں. ہم ڈونیشن لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو ہم سروس دے رہے ہیں، مسلمان ہمیں ڈونیشن دیں، ہم فیس نہیں لگائیں گے. حتیٰ کہ ذبیحہ سربرودری کا کام بہت پھیلا ہوا ہے ہمارا، لوگوں نے ہم سے کہا بہت مرتبہ، ہم کہتے ہیں نہیں پہلے مسلمانوں کو حلال کھانے کی عادت ہو جائے. عادت ہی نہیں رہی، بس جہاں سستا ہے وہ خرید لیتے ہیں، اور جس نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے بس وہ حلال ہے، اس کا ڈیفینیشن نہیں معلوم ہے. اس وجہ سے کیا ہے، سب چیزیں فری رکھی ہوئی ہیں. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ادارہ 1997 سے چل رہا ہے اور اس میں کام ہو رہا ہے. آپ حضرات اس میں بھرپور حصہ لیجئے، اور لیتے رہے ہیں آپ حضرات اس سے پہلے بھی اس میں حصہ، اس کے معاون بنیے، انصار بنیے. اور یہ خرچ جو ہے نا یہ حقوق میں سے ہے اسلام کے، اور یہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا. جتنے بچے حافظ ہوں گے آپ حصے دار، جتنے عالم بنیں گے آپ حصے دار، جتنے فتوے دیے جائیں گے آپ حصے دار، جتنے مسلمان جوڑے بچائے جائیں گے طلاق وغیرہ سے، چونکہ کاؤنسلنگ میں یہی ہوتا ہے، اس میں اس نیکی میں آپ کے حصے دار. اور دونوں جگہ پر ہماری 2 بلڈنگیں ہیں، دونوں جگہ پر مسجدیں ہیں، تو اس میں نمازیں ہیں، جمعہ ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، پروگرام، اس میں سب آپ کے حصے دار بن جاتے ہیں. اللہ نے مال کو ایسا ذریعہ بنایا ہے. اس لیے بس ان گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ضرور اس میں حصہ لیجیے. آپ کل بھی آپ کا یہاں پہ ماشاءاللہ فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہوا، مسجد بن رہی ہے اتنی بڑی ماشاءاللہ، اور ہر آدمی کے ساتھ کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہوتا ہے، ایک مسلمان فکر کرنے والا ہوتا ہی ہے اس کا، ہر آدمی کی ریچ ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس لوگوں کی ریچ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے تقاضے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر تقاضے میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دینا، بس ہے اپنا ایک بھی نالا اگر پہنچے وہاں، گرچ کرتے ہیں بہت سے نالوں فریاد ہم، پتہ نہیں اللہ پاک کون سے ہمارے عمل سے خوش ہو جائے، کس پر مغفرت کا اللہ پاک فیصلہ فرما دے، کس پر اپنے قرب کا فیصلہ فرما دے. اس لیے ہمیں ہر جگہ کوشش کرنا چاہیے کہ کیا پتہ نہیں کس جگہ سے کون سا خیر وجود میں آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچا دے، ہمیں حصہ لینے میں وہ کرنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے یہاں حصہ لے لیا وہاں نہیں لیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. 3 مہمان آپ کے پاس آئے، آپ نے 3 کی دعوت کی تھی، آئین اس وقت میں چوتھا آ گیا، کیا بولتے آپ، میں 3 کی دعوت کرا تھا تو گھر کو جا بولتے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، ایک آدمی کے پاس 100 ڈالر کی گنجائش ہے، ایک آدمی آ گیا تو 100 دے دیا، 2 دے دیا، 2 آ گئے تو 50 دے دیا، 4 آ گئے تو 25 خوش تو سب کو کرنا ہے، حصہ تو سب کا ہی ہے. یہ ارے نہیں تم لوگ آ گئے، تم لوگ کل آنا تھا، پرسوں آنا تھا، اس سے پہلے آنا تھا، یہ تو کوئی بات نہیں بھائی. ایک مسلمان ہے، اسلامی تقاضے ہیں، کام ہو رہے ہیں، پورے ملک میں کام ہو رہے ہیں. دیکھو کیسی بیداری مسلمانوں میں آ رہی ہے، کیسی مسجدیں بن رہی ہیں، کیسے ادارے بن رہے ہیں، کیسا رجوع مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے، کیسے مصلی بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کیسے فکر ہو رہی ہے. خدا کرے کہ پورے ملک کے اندر ایک ایسا صحوہ اور بیداری زندہ ہو اور اس کے اندر ہمارا بھی حصہ پڑ جائے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے حصہ لینا ہے. اس ملک میں میرے دوستوں بڑی ذمہ داریاں ہیں ہماری، ہم بہت ذمہ دار، اچھے شہری بننے کی بھی ذمہ داری، امن و امان کے پھیلانے کی بھی ذمہ داری، لوگوں کے بدگمانیوں کو دور کرنے کی بھی ذمہ داری، لوگوں میں پیدا ہونے والی نفرتوں کو محبتوں سے بدلنے کی بھی ذمہ داری، اپنے اخلاق اور کیریکٹر کو سدھار کے ان کے سامنے ایک بہترین سمپل اور نمونہ بننے کی بھی ذمہ داری، اور اپنی تعلیم، اپنے نوجوان، اپنے آنے والی نسلوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ان کو ایک اچھا مسلمان بنانے کی ذمہ داری سٹیزن ہونے کے باوجود. خالی ملک کا سٹیزن ہو جانا تو کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ کہ اپنا مذہبی تشخص، امتیاز وہ باقی رہے اور اس کی صحیح ترجمانی کرنے والا ہو. اگر اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ میں مسلمانوں کی زندگی میں ہو، وہ کتنی بڑی تبلیغ ہے، وہ خود کتنا بڑا ترغیب کا ذریعہ ہوتا ہے لوگوں کے حق قبول کرنے کا. ایسے ہی پہلا ہے حق، پہلے بزرگوں سے ایسے ہی پہلا، صحابہ سے ایسے ہی پہلا، کہاں ان کو بہت زیادہ لیکچر دینے پڑے تھے، وہ تو ان کی زندگی ترجمان تھی. آج ہماری زندگی اسلام کی ترجمانی سے خالی ہو گئی. اس لیے یہ جو جہاں کہیں کام ہو رہے ہیں یہ سب آپ کے ہیں، آپ کا اس میں حصہ ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ شریعہ بورڈ کی طرف سے، شکاگو کی طرف سے رحمت عالم فاؤنڈیشن، اصل اس فاؤنڈیشن کا نام رحمت عالم ہے، اس فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اس میں ضرور حصہ لیجئے اور خوب حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ میں تھوڑا حصہ لیجئے. اللہ پاک جزائے خیر مرحمت فرمائے آپ لوگوں کو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.